بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب حسین مسکری. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سنیں گے پروگرام راہ و روش، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے خاتمے سے واضح ہو گیا ہے کہ غنڈہ گردی، نسل پرستی اور قوانین کی خلاف ورزی کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ایران نے امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد گروہ اعلان کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اور ہندوستان میں کسانوں کی تحریک میں شدت کا سلسلہ جاری ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے خاتمے سے واضح ہو گیا ہے کہ غنڈہ گردی، نسل پرستی اور قوانین کی خلاف ورزی کا انجام اچھا نہیں ہوتا. صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران کے ملک سے فرار اور رواں سال ٹرمپ انتظامیہ کے خاتمے کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد رضا پہلوی کا ایران سے فرار دراصل اس ملک میں ظلم و استبداد اور سامراجی تسلط کے خاتمے کی علامت تھا، جبکہ آج دنیا امریکہ میں ایک اور ظالم حکومت کے خاتمے کا مشاہدہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک حکومت کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک پالیسی کی شکست ہے، یعنی ملت ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا خاتمہ. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے واضح کیا کہ ایران کے عوام نے پچھلے 4 برس کے دوران امریکہ کی دہشت گرد حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اور اقتصادی دہشت گردی کو حتمی اور فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ پالیسی وضع کرنے والے اب سقوط سے دوچار ہو چکے ہیں. ایران نے امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد گروہ اعلان کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکہ کی جانب سے تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد گروہ اعلان کیے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے امریکی حکومت کی یمن کی مسلط کردہ اور شرمناک جنگ میں اپنے تخریبی کردار کی تکمیل اور یمن کے سیاسی رائے حل اور مذاکرات کو تعطل کا شکار بنانے کی آخری کوشش سے تعبیر کیا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ جنگ یمن کے آغاز سے ہی جار سعودی اتحاد کے جرائم کا اصلی حامی رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے کسی بھی طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد سے دریغ نہیں کیا ہے. واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پیمپیو کا کہنا ہے کہ ان کے وزارت خانے نے امریکی کانگریس کو یمن کی تحریک انصار اللہ کا نام بیرونی دہشت گرد گروہ کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اکثریت نے آئین کی 25ویں ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کی برطرفی کے حق میں ووٹ دیا ہے اور ان کا مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان نے اپنی 3 بار کی ووٹنگ کے ذریعے اس قرارداد کو پاس کر دیا جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں نائب صدر پینس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو برطرف کر دیں، لیکن پینس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ قرارداد ایسی حالت میں منظور ہوئی ہے کہ منگل کو ہی مائک پینس نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پولوسی کے نام ایک خط لکھ کر ٹرمپ کے اقتدار سے برطرفی کے لیے 25ویں ترمیم کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نینسی پولوسی نے بھی انتباہ دیا تھا کہ اگر مائک پینس نے آئین کی 25ویں ترمیم کو فعال کرنے سے اجتناب کیا تو کانگریس کا اگلا قدم ٹرمپ کا مواخذہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی کمپنی کے تازہ انکشافات کے بعد کرپشن کے معاملے کی مزید تحقیقات کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لکھا ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی کے انکشافات تو محض ایک جھلک ہیں اور بقول ان کے ہم اپنی اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور تحقیقات رکوانے والوں کے معاملے پر مکمل شفافیت چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ وہ پچھلے 24 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ اقتدار میں آ کر ملک کو لوٹتی ہے، کرپشن کی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجی جاتی ہے اور اس کے بعد این آر او حاصل کرنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 روز قبل ایک برطانوی کمپنی براڈ شیٹ ایل ایل سی کے عہدیدار کاوا موسوی نے انکشاف کیا تھا کہ ان کی کمپنی سابق وزیراعظم نواز شریف اور دیگر کے زیر اثر تھی اور ان کے پاس کچھ دیگر پاکستانیوں کی منی لانڈرنگ کے ثبوت بھی تھے۔ پاکستان میں کرونا کے مزید 2000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 50 سے زائد افراد کرونا سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بدھ کی شام تک ملک کے مختلف علاقوں میں 2123 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے جبکہ 55 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ پاکستان میں متاثرین کی مجموعی تعداد 5,08,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے اموات کی یومیہ تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق بدھ کی شام تک کرونا کے مزید تقریباً 16,000 کیسز سامنے آئے اور اسی عرصے میں 202 افراد کرونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,01,29,000 ہو گئی ہے جبکہ ابھی بھی 2,14,000 مریض زیر علاج ہیں۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج اور تحریک بدستور جاری ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل دی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسان رہنماؤں نے یہ کہہ کر سپریم کورٹ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی کے پاس جانے سے انکار کر دیا ہے کہ اس میں زیادہ تر ممبران وہی ہیں جو نئے زرعی قوانین کی حمایت کرتے ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ 49 روز سے کسانوں کا احتجاج جاری ہے اور اس عرصے میں ٹھنڈک اور شدید سردی اور اسی طرح خودکشی کے اقدام میں دسیوں کسان اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس درمیان کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر پورے ملک میں ٹریکٹر ریلی نکالیں گے اور ملک کا جھنڈا لہرائیں گے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے دوحہ 2020 معاہدے کو مبہم قرار دے دیا ہے۔ قومی ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے ایک بیان میں صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بیشتر حصے مبہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں پائے جانے والے ابہامات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد کو کئی بار آگاہ کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کے صدر نے تاہم اپنے بیان میں امریکہ طالبان معاہدے میں پائے جانے والے ابہامات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو علوم ہم نے اپنے چاہنے والوں کو سکھائے ہیں وہ ان کو نشر کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دعوت اللہ، جہاد اور انفاق کی ہے، اور انفاق میں اخلاص درکار ہے۔ اس میں ریاکاری، احسان گزاری اور ایذا رسانی نہ ہو، ورنہ سارا کار خیر برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن کریم نے انفاق کو اس باغ سے تعبیر کیا ہے جس کی زمین نہایت درجہ پاکیزہ اور زرخیز ہو، اور ہلکی بارش سے بھی پیداوار ہو جائے، اور تیز بارش سے بلا فصل بھی پھل پیدا ہو سکیں، اور انسان کی سخاوت بھی ایک طرح کی بارش کرم ہے، اور جیسی بارش ہوگی ویسی ہی پیداوار ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ اور جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ سماجی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل طبقاتی فاصلہ اور دوری ہے، جس میں انسان ہمیشہ گرفتار رہا ہے، اور آج بھی جبکہ صنعتی اور مادی ترقی عروج پر ہے، پورا سماج اس طبقاتی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ایک طرف فقر، غربت اور ناداری ہے، تو دوسری طرف مال و ثروت کی کثرت و فراوانی۔ کچھ لوگ اتنے زیادہ مال و ثروت کے مالک ہیں جن کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فقیری اور تنگ دستی سے نالا ہیں، اور زندگی کی ابتدائی ضروری اشیاء جیسے روٹی، کپڑا اور مکان کا مہیا کرنا بھی ان کے لیے ایک بہت سخت مرحلہ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جس سماج کی بنیاد کا ایک حصہ دولت مندی اور مالداری پر اور دوسرا حصہ فقر اور بھوک پر استوار ہو، اس سماج میں بقا اور دوام کی صلاحیت نہیں پائی جا سکتی، اور کبھی بھی سعادت اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے معاشرے میں پریشانی، اضطراب، بدبینی اور بدگمانی اور سب سے اہم دشمنی اور عداوت حتمی اور یقینی چیز ہے۔ اگرچہ یہ اضطراب گزشتہ انسانی معاشروں میں بھی موجود تھا، لیکن ہمارے زمانے میں طبقاتی فاصلے زیادہ اور خطرناک شکل اختیار کر چکے ہیں، اس لیے کہ ایک طرف سے انسانی امداد اور واقعی تعاون کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف سے سود خوری، طبقاتی فاصلوں کے دروازے مختلف شکلوں میں کھل چکے ہیں۔ کمیونزم اور اس کے جیسے دوسرے مکاتب فکر کا وجود میں آنا، خونریزیاں اور اس صدی میں چھوٹی بڑی وحشتناک اور تباہ کن جنگوں کا واقع ہونا، جو آج بھی دنیا کے گوشہ و کنار میں جاری ہیں، انسانی معاشرے کی اکثریت کی محرومیت کا رد عمل اور نتیجہ ہیں۔ دانشمندوں اور مفکرین نے سماج کی ہر مشکل کو حل کرنے کی فکر کی، اور ہر ایک نے ایک راہ اور جدا جدا راہوں اور طریقہ کار کا انتخاب کیا۔ کمیونزم نے ذاتی اور شخصی مالکیت کو ختم کر کے، سرمایہ داری نے زیادہ سے زیادہ مالیات اور ٹیکس لے کر، اور عام فلاحی اداروں کو تشکیل دے کر اپنے اپنے گھمان میں اس مشکل کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اس راہ میں مؤثر قدم نہیں اٹھا سکا ہے، اس لیے کہ اس مشکل کا حل مادیت اور مادی افکار کے ذریعے ممکن نہیں ہے، جو پوری دنیا پر حاکم ہے، اس لیے کہ مادی تفکر میں بلا غرض اور بلا اجرت مدد اور تعاون کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی آیتوں میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ نظام جو سماج کی غیر منصفانہ اور ظالمانہ روش سے سرمایہ دارانہ اور غربت و افلاس کے دو طبقوں میں بڑھ چکا ہے، اس کا خاتمہ کر دے، اور جو لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کو دوسروں کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتے، ان کی سطح کو اتنا بلند کر دے کہ کم سے کم ضروریات زندگی کے مالک ہوں۔ اسلام نے اس مقصد اور ہدف تک رسائی کے لیے ایک وسیع نظام اور قانون کو مد نظر رکھا ہے۔ سود خوری کو مکمل طریقے سے حرام قرار دینا، اسلامی ٹیکس جیسے زکوٰۃ، خمس وغیرہ کی ادائیگی کو واجب قرار دینا، انفاق، وقف، قرض الحسنہ اور مختلف مالی امداد کی تشویق کرنا اس نظام کا ایک حصہ ہے، اور سب سے اہم چیز لوگوں میں روح ایمان، بھائی چارگی اور مساوات کو زندہ کرنا ہے۔ ہر انسان کا عمل اس کے وجود کا پرتو اور عکس ہے۔ عمل جس قدر وسعت پیدا کرے گا، در حقیقت انسان کا وجود بھی اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ تمام نعمتیں جو ہم نے ان کو روزی کے طور پر دی ہیں ان میں سے انفاق کرتے ہیں۔ بے شک صاحبان ایمان نماز کے ذریعے اپنے پروردگار سے رابطے کے علاوہ خلق خدا سے بھی بہت قریبی اور دائمی رابطہ رکھتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسین حیدر آبدی صاحب شاہین باغ اوکھلا نئی دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ تہران ریڈیو ہم سب کا پسندیدہ ریڈیو ہے، کیونکہ ریڈیو تہران اور دوسرے ریڈیوز کے پروگراموں میں فرق یہ ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں اور خبریں، سیاسی تبصرے بھی سچ پر مبنی، لیکن دوسرے ریڈیو میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ تمام پروگرام عمدہ اور معیاری ہیں۔ سبھی سامعین کی خدمت میں سلام۔ اور سامعین، محترم حسین حیدر آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام میرے لیے بھی سر انجام دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں اور روزے رکھے، تیری راہ میں صدقات دیے اور تیرا بکثرت ذکر کیا۔ خدا کی طرف سے ندا آئی، موسیٰ، نماز جنت کی رہنما ہے اور روزہ دوزخ سے بچنے کی ڈھال ہے، زکوٰۃ و صدقات روشنی ہیں، یاد الہی جنت کے محلات ملنے کا سبب ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، تو خود ہی میری رہنمائی فرما کہ وہ کون سا عمل ہے جو خالص تیرے لیے ہے۔ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، کبھی تم نے میرے دوست کو اپنا دوست اور میرے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ خدا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور خدا کے لیے کسی سے بغض رکھنا افضل ترین عمل ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ فرشتے کہیں گے، سوچو کبھی تم نے کوئی نیکی کی ہو تو بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرے گا کہ میں نے زندگی میں اور نیکی تو نہیں کی، البتہ فلاں شخص ایک دن میرے گھر سے گزر رہا تھا، اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی طلب کیا، میں نے اسے پانی دیا جس سے اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس شخص کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا پروردگار تیرا بندہ سچ کہتا ہے۔ اس وقت آواز قدرت سنائی دے گی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ قیامت کے دن مومن سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو غور سے دیکھو کہ تم نے کبھی کسی کو پانی پلایا ہو، کبھی کسی کو روٹی کھلائی ہو، یا کسی کے ساتھ تم نے کوئی بھلائی کی ہو، تو پھر تم اس مومن کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ مومن بہت سے ایسے مومن جن کے ساتھ اس نے بھلائی کی ہوگی ان کو لے کر پولیس سرات سے گزرے گا، تو ملائکہ کہیں گے ولی خدا کہاں جانا چاہتے ہو؟ آواز قدرت آئے گی، میرے فرشتوں اسے پولیس سرات سے گزرنے دو۔ ملائکہ اسے گزرنے کی اجازت دیں گے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران صدائے اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔
راہ و روش،
سمین حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمین، آج کے پروگرام میں ہم برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے تناظر میں آرائش پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمعین، 31 جنوری 2020 کو بریگزٹ پر عمل درآمد سے برطانیہ اور بیلجیم کے تعلقات میں ایک نیا باب کھل گیا۔ یورپی یونین سے برطانیہ کی باضابطہ جدائی کے ساتھ ہی اہم مسئلہ یعنی بریگزٹ کے بعد کے دور میں یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی ماہیت کا مسئلہ سامنے آیا۔ طے پایا کہ 11 ماہی ایک مرحلے گزرنے کے بعد، جو زیادہ سے زیادہ 31 دسمبر 2020 ہونا چاہیے، دونوں ممالک کو اپنے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک جامع معاہدہ طے کر لینا چاہیے۔ ادھر برطانیہ نے شروع سے ہی یورپی یونین کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی، سرحدی اور سیکیورٹی تعلقات سے متعلق آئندہ کے معاہدوں کے سلسلے میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کی علامت برطانیہ کے کنزرویٹو وزیر اعظم بوریس جانسن کی 3 فروری کی تقریر تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کی شرائط پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر برطانیہ اپنی پسند کا تجارتی معاہدہ نہیں کر پایا تب بھی برطانیہ ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ ایسے آزاد تجارتی معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو سیاست، سبسڈی، سوشل سیکیورٹی، ماحولیات وغیرہ کے بارے میں ہو۔ بوریس جانسن نے تجارتی معاہدے کے 2 ماڈلوں یعنی ناروے ماڈل جو یورپی یونین کے قوانین کی پابندی پر مبنی ہے، اور کینیڈا ماڈل جس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یورپی یونین کو مشورہ دیا کہ وہ برطانیہ کو ایسے معاہدے کی تجویز پیش کرے جیسا معاہدہ اس نے کینیڈا کے ساتھ کر رکھا ہے، اور اس معاہدے کے مطابق کینیڈا یورپی یونین کے قوانین پر عمل نہیں کرتا۔ سمن کینیڈا اور یورپی یونین کے درمیان ایک مشترکہ تجارتی معاہدہ ہوا ہے، جس کی روح سے بہت سا درآمداتی سامان ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ اگر یورپی یونین نے اس طرح کا معاہدہ، یعنی جیسا کہ کینیڈا کے ساتھ یورپی یونین نے کیا ہے، اس طرح کا معاہدہ قبول نہیں کیا تو برطانیہ پہلے والے منصوبے پر، یعنی بغیر معاہدے کے بریگزٹ والے منصوبے پر واپس لوٹ جائے گا، اور پھر ان کا ملک عالمی تجارتی تنظیم کی شرائط پر عمل کرے گا۔ برطانیہ نے اس موقف کے رد عمل میں کہا کہ کینیڈا نے اپنے بہت سے قوانین یورپی یونین کی شرائط کے مطابق وضع کرنے کے بعد ہی یورپی یونین کے ساتھ موجودہ تجارتی صورتحال تک پہنچا ہے۔ برطانیہ نے اس موقف کے رد عمل میں کہا کہ کینیڈا اپنے بہت سے قوانین یورپی یونین کی شرائط کے مطابق وضع کرنے کے بعد ہی یورپی یونین کے ساتھ موجودہ تجارتی صورتحال تک پہنچا ہے۔ مجوزہ مذاکرات میں یورپی یونین سے برطانیہ کی کنزرویٹو حکومت کی توقعات کے اعلان کے باوجود خود برطانیہ کے اندر بھی بورس جانسن کے موقف کی مخالفت ہوئی۔ اپوزیشن لیبر پارٹی کے لیڈر ایئر اسٹارمر نے یہ انتباہ دیتے ہوئے کہ بورس جانسن کی پالیسی برطانیہ کے اقتصاد کو نقصان پہنچائے گی، کہا کہ بورس جانسن یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا پھر ان کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ان کی پالیسی ملک کو کتنا نقصان پہنچائے گی۔ سامعین، یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ معاہدہ ہونے کے باوجود پورے سال 2020 میں بریگزٹ کے بعد کے حالات کے بارے میں یورپی یونین اور برطانیہ کے اعلی عہدیداروں کے متعدد بار کے مذاکرات ہوئے، پھر بھی دونوں فریقوں کے درمیان سخت اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی بنا پر مذاکرات کا عمل بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان مذاکرات کی رفتار اتنی سست تھی کہ 2020 میں دسمبر کے وسط تک بھی معاہدے کی کوئی امید نہیں تھی۔ بورس جانسن کی کنزرویٹو حکومت نے مذکورہ معاہدے کے بعض حصوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس نے مذکورہ معاہدے پر نظر ثانی کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا۔ یہ بل دارالعوام نے 29 ستمبر 2020 کو پاس کیا۔ یہ بل حکومت کو یورپی یونین کے ساتھ ہونے والے بریگزٹ معاہدے میں یک طرفہ طور پر تبدیلی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یورپی یونین نے اس کی مخالفت کی۔ یورپی یونین نے کہا کہ بریگزٹ معاہدہ بین الاقوامی معیار کا ہے اور ناقابل تبدیل ہے۔ اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ شمالی آئرلینڈ 4 سال تک یورپی یونین کی بعض شرائط کی پابندی کرے، لیکن برطانیہ کی کنزرویٹو حکومت کے بل کے مطابق برطانیہ تجارتی امور کے سلسلے میں شمالی آئرلینڈ سے متعلق یک طرفہ طور پر فیصلہ کر سکتی تھی۔ برطانیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے صرف یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ کرنے کی خاطر بریگزٹ معاہدہ قبول کیا ہے، لہذا بورس جانسن نے ان کے نئے بل کی منظوری کے بعد لندن اور برسلز کے درمیان ہونے والے معاہدے کو نظر انداز کر دیا، اور یورپی یونین کے ساتھ بغیر معاہدے کے بریگزٹ کے امکان کو زیادہ قوی کر دیا۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا یہ خیال تھا کہ شمالی آئرلینڈ کے بارے میں ہونے والے مذاکرات پر عمل درآمد، جس کا مطلب اس علاقے میں یورپی یونین کے قوانین پر عمل کرنا ہے، عملی طور پر برطانیہ سے شمالی آئرلینڈ کی علیحدگی اور برطانیہ کی تقسیم کی راہ ہموار کرنا ہوگا، جس کا مطلب اس علاقے میں یورپی یونین کے قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے۔ عملی طور پر برطانیہ نے شمالی آئرلینڈ کی علیحدگی اور برطانیہ کی تقسیم کی راہ ہموار کر دی۔ ادھر برسلز نے بریگزٹ معاہدے پر عمل کیے جانے پر زور دیا، اور یورپی کمیشن کی سربراہ اورزولا فون در لائن نے اس سلسلے میں بریگزٹ معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے برطانیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی خبر دی۔ اس دھمکی کے باوجود یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بدستور 2020 کے آخری 3 مہینوں میں بھی جاری رہا، بلکہ بورس جانسن نے یورپی کمیشن کی سربراہ سمیت یورپی اعلی حکام سے کئی بار اس بارے میں مذاکرات کیے تاکہ بریگزٹ کے بعد کے مذاکرات میں تعطل کو دور کرنے کا کوئی راستہ نکل سکے۔ اس سب کے باوجود اس بارے میں زیادہ تر خبریں منفی تھیں، لہذا بغیر معاہدے کے یورپی یونین سے نکلنے کے پروگرام کو تقویت ملی۔ البتہ برطانیہ کے لیے اس کے سنگین نتائج بھی تھے۔ یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان گہرے اختلافات نے معاہدے تک نہ پہنچنے سے متعلق تشویش کو بڑھا دیا تھا۔ ایک طرف تو برسلز نہیں چاہتا کہ یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی آسانی کے ساتھ انجام پائے کہ دیگر ممالک کے لیے مثال بن جائے، اور دوسری طرف لندن بھی نہیں چاہتا تھا کہ یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ کرے اور یورپی یونین سے نکلنے کے بعد بھی بدستور یورپی یونین کے اصول و قوانین پر عمل کرتا رہے، کیونکہ اس صورتحال میں بریگزٹ عملی طور پر ایک بے خاصیت اور مردہ معاہدے میں تبدیل ہو جائے۔ یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کرنے والے برطانیہ کے سینئر مذاکرات کار ڈیوڈ فراسٹ نے تو دو طرفہ ملاقات کے بارے میں کہا کہ برطانیہ کو یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ تجارتی مذاکرات سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین، بہرحال غیر متوقع طور پر یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان معینہ وقت سے ایک ہفتے پہلے ہی 24 دسمبر 2020 کو بریگزٹ کے بعد تجارتی تعلقات اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں اتفاق رائے ہو گیا۔ یورپی یونین کے کمیشن کی سربراہ نے بھی اس سمجھوتے کو اچھا، منصفانہ اور متعادل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تاریخی سمجھوتا یورپی یونین کے ذخائر کی حفاظت کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ان کا ملک کینیڈا ماڈل کا سب سے بڑا سمجھوتا کرنے میں کامیابی کے بعد، جو بغیر ٹرف کے درآمدات و برآمدات کی ضمانت دیتا ہے، اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سمجھوتا یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دینے کا سبب بنے گا۔ یہ سمجھوتا مہینوں تعطل کا شکار رہنے والے مذاکرات کے بعد انجام پایا ہے۔ 11 ماہ پہلے برسلز اور لندن کے مذاکرات دونوں فریقوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات، ان تعلقات کے طریقہ کار میں اختلافات کی وجہ سے ایک بڑے چیلنج سے دوچار ہو گئے تھے، بلکہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ برطانیہ اور یورپ کے اعلی عہدیدار نیز مبصرین نے سمجھوتے کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ کسٹم ٹرف کا مسئلہ بھی اس معاہدے کے ذریعے حل ہو گیا، اور یورپی یونین کے لیے برطانوی برآمدات و درآمدات بغیر ٹرف کے ہی باقی رہیں گی۔ سامعین، دریاستنا اپوزیشن لیبر پارٹی کے لیڈر ایئر اسٹارمر نے کہا ہے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس کا وعدہ کنزرویٹو حکومت نے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ برسلز اور لندن کے درمیان ہونے والے معاہدے نے دونوں فریقوں کو درپیش بعض چیلنجوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن برطانیہ کے لیے اس معاہدے کے برطانوی حاکمیت پر سیاسی اور اقتصادی نتائج برآمد ہوں گے، اور برطانوی حاکمیت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس
آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 25 جمادی الاول اور 14 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ جمادی الاول سن 986 ہجری قمری کو مراکش کے معروف مورخ اور فقیہ ابن عسکر نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب میں دلچسپی لینی شروع کر دی، اور اس میدان میں انہوں نے طب ابن سینا کو اپنا محور قرار دیا۔ ابن عسکر نے اس کے ساتھ ہی اسلامی علوم میں بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 10ویں صدی ہجری قمری میں مراکش کے مشاہیر اور بزرگ ہستیوں کا تذکرہ ان کے رسالے کا موضوع ہے جسے خاص شہرت حاصل ہے۔ دیوان الشرفاء ابن عسکر کی دیگر اہم اور قابل ذکر کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ جنوری 1761 کو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی، جو نادر شاہ درانی کا معتمد سالار تھا، اس کے انتقال کے بعد شاہی تخت و تاج کا وارث بن گیا۔ اس نے بر صغیر پر یکے بعد دیگر 5 حملے کیے اور شمالی بر صغیر میں مرہٹہ اقتدار کی بیخ کنی کر دی۔ 14 جنوری 1761 کو احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان پانی پت کے مقام پر تیسری اور سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ چونکہ بیشتر مرہٹہ سردار روایتی جنگ سے ہٹ کر کھلے میدان میں جنگ کرنے کے خلاف تھے، لہذا ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ شام تک خونریز جنگ جاری رہی اور بالآخر مرہٹوں کے قدم اکھڑ گئے۔ پانی پت کے میدان میں شکست کے بعد مرہٹے پھر سنبھل نہیں سکے۔ پچیس دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے عوام اور شاہ کے فوجیوں کے درمیان وسیع پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے بعد بہت سے فوجی، جو یہ سمجھ چکے تھے کہ عوام کی جد و جہد برحق ہے، عوام سے مل گئے۔ عوامی تحریکوں میں فوجیوں کا شامل ہونا مسلح افواج کے افکار و خیالات میں بنیادی تبدیلی کی علامت تھا۔ اس سلسلے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد پیغامات جاری کر کے فوجیوں کو عوام میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور ان سے کہا کہ اسلام اور اس کے احکام کے دفاع اور تحفظ کے لیے مسلمان ہم وطنوں کے ساتھ مل کر وطن کو غیروں کے تسلط سے رہائی دلائیں۔ جنوری 2011 کو تیونس کے عامر حکمران زین العابدین بن علی نے عامریت کے خلاف اپنے ملک کے عوام کے قیام کے بعد فرار ہو کر سعودی عرب میں آل سعود کے دامن میں پناہ لی۔ زین العابدین بن علی کے فرار کے بعد تیونس میں حبیب بو رقیبہ اور زین العابدین بن علی کی نصف صدی پر محیط عامرانہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں نے آزاد فضا میں سانس لی۔ زین العابدین بن علی ایک فوجی افسر اور ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ وہ سن 1987 میں تقریباً 1 مہینے تک تیونس کے وزیر اعظم بھی رہے، اور سن 1987 میں ہی 33 سال سے ملک کی مسند اقتدار پر براجمان عامر حکمران حبیب بو رقیبہ کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زین العابدین بن علی 23 سال تک تیونس کے اقتدار پر جمے رہے اور اس دوران انہوں نے اسلام مخالف اور مغرب سے وابستہ پالیسی پر عمل کیا۔ حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف ایک نوجوان محنت کش کی خود سوزی زین العابدین بن علی کی مغرب نواز اور استبدادی حکومت کے خلاف تیونسی عوام کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ استبدادیت مخالف اس قیام نے مشرق وسطی کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا اور اس نے طوفان کی طرح مشرق وسطی کی سامراجی ممالک سے وابستہ استبدادی حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ نیز خطے میں ایک تحریک کو جنم دیا جس کو اسلامی بیداری کہا جاتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت۔ تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، آئے تجھ میں جب سے محمد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، رحمت کے چشمے ہیں جاری، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، ہر ایک دل میں تیری محبت، ہر دل چاہے تیری زیارت، ہر دل چاہے تیری زیارت۔ تیرے ہجر کا زخم ہے کاری، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ بل اخشى الا عدلہ بل اعتمد الا قولہ ولو امسكوا الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو وعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں، اسی کے قول پر
بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں، اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے۔ میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں، اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو، سہولت ہو، اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو۔ خدایا، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں۔ بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما۔ کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے۔ مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما۔ خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں۔ پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو۔ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما۔ میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر۔ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ Thank you.